ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بہت ہی کم وقت میں کچھ باتیں یہاں آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور واقعی آپ لوگوں کی صبر اور برداشت کی داد دینی چاہیے کہ صبح سے ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں اور ہلنے کا نام نہیں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی استقامت میں برکت دے. اور واقعی یہ دعوت کی اہمیت کا احساس اور طلب علم کی واقعی قدر کی علامت ہے کہ ایک تو سفر سے آپ لوگ آئے ہیں اور دوسرے دن بھر ہم آپ لوگوں کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں, مسلسل ایک کے بعد ایک مجلس ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگوں کے جذبے میں اور استعداد میں اور آپ لوگوں کی قوتوں میں برکت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو بھی اس کا حصہ عطا فرمائے. جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ سمجھنا, اس کے سمجھنے کے لیے مجھ کو کافی وقت لگا کہ واقعی اس میں بولنا کیا ہے. جماعتی نظم و ضبط کے تقاضے اور باہمی اتحاد و اتفاق, اگرچہ اس کا دوسرا حصہ پہلے ہی کا ایک جز ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ سے خاص طور سے بیان کیا گیا ہے. جماعتی نظم و ضبط, جماعت کے معنی کئی اعتبار سے کتاب و سنت میں آتے ہیں. جماعت کبھی کچھ لوگوں کے مجموعے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ جماعت ہے. یہ جمع سے ہے جمع ہونا. اسی طرح سے جماعت کا لفظ بعض اوقات صحابہ کے لیے بھی آتا ہے, سارے صحابہ ان کو الجمع کہا جاتا ہے, یا اسی جس پر سارے صحابہ جمع ہوئے ہیں. یا اسی طرح سے جماعت کا لفظ اہل حق کی جماعت کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے صاحب حق کے لیے بھی کبھی کبھی جماعت کا لفظ آتا ہے, لیکن یہ اسی نسبت سے ہے کہ وہ اکیلا بدل بن گیا سب کی جگہ. وہ اکیلا بھی ہو تو بھی اہل حق میں سے ہونے کی وجہ سے وہ جماعت کا حکم اس پر لگتا ہے. مختلف اس کی مثالیں دلیلیں وغیرہ دی جا سکتی, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں علیکم الجمع وغیرہ کہا ہے. تو اجتماعی زندگی کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, جیسے کہ حدیث آئے گی. اور کبھی جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 73 فرقے مسلمانوں کے ہوں گے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو مختلف روایات میں مختلف الفاظ اس کے لیے آئے ہیں. ایک روایت میں صحابہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ ایک گروہ فرقہ کون ہوگا, وہ ایک ملت کون ہوگی, تو آپ نے کیا فرمایا, وہی الجماع, وہ جماعت ہے. تو یہ بعد کے لوگ ہیں, ظاہر بات ہے تفرقے کے بعد میں امت میں اختلافات ہونے کے بعد کے لوگ ہیں, تو ان پر بھی کس بات کا اختلاف ہوا, الجماع کا. تو جتنے فرقے ہوں گے ان میں جو اہل حق ہوں گے ان کے لیے بھی کیا لفظ آیا ہے, الجماع. یا اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الجماع ما وافق الحق وان کنت وحدك, جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو اگرچہ تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو. تو حق کی موافقت کے لیے بھی جماعت کا لفظ آتا ہے کہ اس نے حق پر اپنے آپ کو قائم رکھا, یہ ایک بھی ہو تو جماعت کے حکم میں ہے. بہرحال آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں. قول ہے ابن مسعود کا قول ہے, یہ مرفوع روایت نہیں ہے, یہ موقوف ہے. صحابی کے قول کو موقوف کہتے ہیں, اور اگر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کریں تو اس کو مرفوع کہتے ہیں. تو آج ہم اسی یعنی ناحیے سے گفتگو کریں گے کہ مسلمانوں کو اور خصوصاً اہل حق کو متحد ہو کر آپس میں نظم و ضبط سے رہنا چاہیے۔ اس بارے میں کئی شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس کی شبہ پیدا کرتے ہیں کہ کیا اس طرح سے جماعت بنانا فرقہ پرستی نہیں ہے، کیا یہ حزبیت نہیں ہے، کیا یہ گروہ بندی نہیں ہے، کیا اللہ نے اسے منع نہیں کیا ہے۔ تو واقعی اگر دیکھا جائے تو اگر اسلامی حکومت ہو تو جمعیت یا اس طرح کی تنظیم بنانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا خلیفہ اور خلیفہ کے ماتحت جو افراد ہوتے ہیں وہ پورے ملک کی یا پوری اسلامی حکومت کی ایسی تنظیم کرتے ہیں جس میں دعوت اور دین کی اشاعت اور اسی طرح سے انتظامی امور اپنے آپ بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مسائل اس وقت میں ہوتے ہیں جب امت میں افتراق ہو اور مسلمانوں کا کوئی، یعنی مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، ایسے ملک میں مسلمان رہ رہے ہوں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے۔ پھر ایسے ملک میں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، اگر مسلمان وہاں پر اور ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہوں اور فرقہ الگ الگ عقیدے، الگ الگ مکتب فکر کی بنیاد پر مسلمان آپس میں نہ صرف الگ الگ ہوں بلکہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں، تو ایسی صورت میں اہل حق کو آپس میں متحد ہو کر رہنا اور ایک دوسرے کی ضروریات کا، دینی ضروریات کا اور خصوصاً سیاسی ضروریات کا، دنیوی ضروریات کا لحاظ رکھنا، اس کے لیے تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک اجتہادی امر ہے کہ کسی ایسے ملک میں جہاں مسلمان رہتے ہوں، ان کی ضروریات ہوں اور اسی طرح سے ان کی تنظیمی ضرورت ہو اور وہاں پر مختلف مکتب فکر کے لوگ ہوں۔ اب ایک آدمی جب صراط مستقیم پر آتا ہے تو اس کی نگرانی کرنا، اس کا خیال رکھنا، وہ کہاں ہیں، کون ہیں، کتنے ہیں، الگ الگ رہنے کی بجائے ان کے لیے ایک ساتھ مل کر رہنا اور تنظیمی طور پر اپنے معاملات کو حل کرنا، یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ خصوصاً آپ دیکھیں اس دور میں کہ کسی بھی مسلمان پہ کوئی بھی لیبل لگا کے اس کے ساتھ کچھ بھی کوئی کر سکتا ہے اگر اس کو دیکھتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ میں اکیلا ہوں تو ایسے آدمی کے اوپر کوئی بھی آدمی کچھ بھی الزام ڈال سکتا ہے۔ تو اب اگر تنظیمی اعتبار سے اگر مسلمانوں کا ڈھانچہ ہے، اہل حق کا کوئی ڈھانچہ ہے، تو ان کو معلوم ہوگا کون کون ہے اور وہ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایسی کئی اور ضروریات ہو سکتی ہیں، تربیتی اعتبار سے آج ہم لوگ جمع ہیں، اس اعتبار سے بھی تنظیمی یعنی کوششیں کی جا سکتی ہیں، پروگرام کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس طرح سے نہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، تو کسی علاقے میں اگر عالم ہے تو وہاں پر لوگ اس سے استفادہ کریں گے، لیکن کسی علاقے میں اگر عالم نہیں ہے تو وہاں کے لوگ کیا کریں گے، ان کا خیال کون رکھے گا، ان کے بارے میں معلوم کس کو پڑے گا کہ یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اہل حدیث ہیں۔ تو ایسی صورت میں ملک میں جمعیت کی یا اس طرح کی تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے، یہ ایسے علاقوں میں یا ایسی حالت میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے جہاں مسلمانوں کی اسلامی حکومت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں تھا، ایسا جمعیت بنانا وغیرہ کہاں سے آیا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اجتہادی امور میں سے ہے کہ ایسے دور میں جہاں مسلمانوں کو ایسے مسائل پیش آئیں، ان کے حل کرنے کے لیے اگر مسلمان علماء اہل حق اگر جمع ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسا کوئی لائحہ عمل، کوئی ایسی ترتیب ان کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اس سے ان کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی دینی ضروریات کا خیال رکھا جا سکتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جا سکتا ہے، تو کوئی نظام ایسا بنایا جا سکتا ہے جس سے ان کی حفاظت بھی ہو اور تربیت بھی ہو۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ کس لیے ضروری ہے۔ تو آج ہم یہاں پر جمع ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں اور پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کوئی بھی بڑا کام کوئی اکیلا آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اگر کرنے والے کئی ہیں لیکن ان کی فکریں الگ ہیں، ان کے ذہن الگ ہیں، ان کو کوئی نظم و ضبط ان کے اندر نہیں ہے، کوئی ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کوششیں کئی ہوتی ہیں لیکن بکھر جاتی ہیں۔ واقعی نتیجہ تب آتا ہے جب سب مل کے ایک چیز کے بارے میں متفقہ طور پر کوشش کریں اور ایک پروگرام کے تحت کریں۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، اس کو دھکا دینا ہے، या वो गड़े में फंसी हुई है, अब उसको आपको बाहर निकालना है। कोई बस के आगे से धक्का दे रहा है, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से, बस बाहर निकलेगी। सब थक के पसीना पसीना होने के बाद में बोलेंगे, हो रहा है कि बस है कि क्या है, निकल रही नहीं, दूसरी बसें निकलती, ये क्यों नहीं निकल रही, क्यों नहीं निकल रही है? इसलिए कि एक तरफ से इधर से भी ताकत लग रही, इधर से भी लग रही, इधर से भी, सब तरफ से ताकत लग रही है। उसके लिए कोई वाकई कोई ऐसा यानी आइडिया लगाकर, कोई तरतीब बनाकर सही ढंग से उसको ताकत नहीं लगाई जा रही है। यही हाल तब होता है जब सब लोग मिलकर कोशिशें करते हैं, लेकिन कोई खाका कोशिशों का नहीं होता है। हर आदमी अपने तौर पर कुछ भी करता है, जिसको जिधर जगह मिली वो देख रहा है कि पीछे जगह नहीं है धक्का देने के लिए, चलो इधर जगह मिल रही है उसको, आगे तो मिल रही बस के सामने, चलो यहीं से धक्का देते हैं। सवाब की नीयत से दे रहा है वो, है कि नहीं? बोले पीछे देखा कोई धक्का देने के लिए जगह नहीं बस में, अब फंसी हुई बस है, अब जगह किधर दिखाई दे, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं, चलो पूरा मैं अकेला हो गया यहाँ पे, दो धक्का यहाँ से। और उसके हम ख्याल भी अगर जमा हो जाएं तो आप बताइए क्या नतीजे निकलेंगे? नहीं। इसलिए एक आदमी, और सब बोले नहीं भाई चलो सबके धक्का देने से नहीं हो रहा है, किसी एक आदमी को, चलो आप अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग कोई सफेद दाढ़ी वाला, आप धक्का दे दो, उससे भी होगा? नहीं होगा। बड़ा काम हमेशा कई लोगों के मिलने से होता है। आप देखिए अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, जब उनको अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत दी, उस वक्त में उन्होंने अल्लाह से क्या मांगा, क्या मांगे? हाँ हाँ, अपने लिए सलाहियत, वहलुल उकदतम मिन लिसानी, और इसी तरह से शरह सदर, रब इशरह ली सदरी, और अपने खारिज में एक मुईन, एक लायक इंसान। फौज नहीं मांगी मूसा अलैहिस्सलाम ने, फौज मांगी नहीं, एक लायक आदमी जिसको वाकई उनको लगता था कि ये काम का आदमी है। तो कहा कि वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री, तो अपने लिए अपने भाई को जिस पर इनको एतमाद था और जिसके बारे में पुख्ता तौर पर जानते थे कि ये काम का आदमी है, ये वाकई मेरे लिए मददगार साबित होगा, मेरे लिए मजबूती का ज़रिया बनेगा, उन्होंने एक आदमी मांगा। तो मालूम हुआ कि बड़ा काम करने के लिए अच्छे अफराद, काम के अफराद बहुत कीमती चीज़ होते हैं। किसी भी तहरीक के लिए, किसी भी मकसद की तकमील के लिए कारामद और पुख्ता अफराद सबसे कीमती सरमाया है। इस पर हम और भी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन एक घंटे में मुकम्मल करना है, वो बात पूरी नहीं हो पाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिल जमा व इयाकुम वल फुरका फइन शैतान मअल वाहिद व हुवा मअल इथनैन अबअद मन अरादा बुहबुहतल जन्नति फलयल्ज़मिल जमा। इसको इमाम अहमद तिर्मिदी और हाकिम ने रिवायत किया है। आपने फरमाया तुम्हारे लिए जमात का एहतमाम करना ज़रूरी है, और ख़बरदार बिखरना मत। व इयाकुम वल फुरका, देखिए ये किस पस मंज़र में आया है, मुसलमानों का आपस में मुत्तहिद होकर रहना, आपस में इत्तेहाद के साथ रहना। فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَعَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ, इसलिए कि शैतान अकेले के साथ होता है। अकेली बकरी को भेड़िया उठा कर ले, जो रेवड़ से अलग हो जाए भेड़िया उसको उठा के ले जाता है, उसके लिए वो आसान होता है। तो आपने फरमाया कि शैतान एक के साथ होता है, लेकिन दो के साथ वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, दो के लिए मुश्किल। इसीलिए आपने देखिए सफ़र में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले के लिए कहा कि अकेला कौन है, खुद उसको शैतान कहा, लेकिन दो और तीन वगैरह, तीन के लिए आपने क्या कहा, तीन क्या है, जमात है, तीन के लिए आपने कहा कि वो जमात है। तो यहाँ पर आपने बताया कि अकेले के साथ कौन होता है, शैतान होता है, लेकिन अब एक के दो हो जाएं तो शैतान दूर हो जाता है। मन अरादा बुहबुहतल जन्नत, जो जन्नत का वसत, जन्नत का बेहतरीन हिस्सा, जन्नत का दरमियानी औसत हिस्सा अगर चाहता हो, ज़्यादा बेहतर हिस्सा जन्नत का चाहता हो, तो उसको चाहिए कि वो जमात को लाजिम पकड़े। یعنی وہ اکیلا بکھر کر کہیں رہنے کی بجائے اہل حق کے ساتھ جمع ہو جائے۔ دیکھیے جماعت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک اسلامی حکومت ہے، وہاں پر کس کے ساتھ اس کو ہونا پڑے گا، کس کے ماتحت ہونا پڑے گا، مسلمانوں کے خلیفہ کے ماتحت ہونا پڑے گا، چاہے وہ ظلم کرے اس کو ان کے ساتھ ہونا پڑے گا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہونا پڑے گا جو خلیفہ کی ماتحتی میں ہے۔ لیکن اگر خلیفہ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا، ایسے ملک میں یا ایسے علاقے میں آدمی ہے جہاں مسلمان ہے لیکن خلیفہ نہیں ہے، تو اس کو کس کے ساتھ ہونا پڑے گا، اہل حق کے ساتھ ہونا پڑے گا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ اس کو ہونا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں جماعت کے معنی مختلف پس منظروں میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک معنی ہمیشہ اس کا رہے گا کہ جماعت واقعی وہ ہے جو اہل حق کی جماعت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چاہے اسلامی حکومت ہو یا اسلامی حکومت نہیں ہو، اہل حق ہی کو اصلاً جماعت کہا جائے گا۔ کیوں؟ کہاں آپ نے سنا اس کو جماعت اہل حق کو کہا جائے گا؟ وہی الجماع، جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے جو ایک جنتی ہوگا، تو بغیر حق کے رہ کے جنت میں جاتے اور حق والے جہنم میں جاتے، کیسا، کس کو ہم کہیں گے جماعت؟ اہل حق کو۔ تو اہل حق جہاں کہیں ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ ان سے اپنے آپ کو کیا کرے، مربوط کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ڈر ہے؟ شیطان اس کو اچک لے جائے گا۔ اور اس کی مثال کیا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بھیڑیا اکیلی جو ریوڑ سے الگ بکری ہو جاتی ہے اس کو اٹھا لے جاتا ہے۔ تو اسلام میں جماعت کا اہتمام ہر اعتبار سے، چاہے وہ نماز ہو، یا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حج کا اجتماعی عمل ہو، یا اسی طرح سے رمضان کا وقتی عمل ہو، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اگر سارے مسلمان متحد نہیں ہوتے، کیا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہوں گے؟ نہیں۔ تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کرنا چاہیے جو اہل حق ہیں، پھر ان کے ساتھ مل کے سب کو ایک کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہر آدمی اکیلا اکیلا اگر اپنی کوشش کرتا ہے تو کیسا ہو جائے گا؟ جیسے بس کو دھکا دے رہے ہیں سب اپنی اپنی مرضی سے، کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہمیشہ بہتر نکلتا ہے، انفرادی کوششیں کتنے لوگ کرتے ہیں لیکن واقعی اس کا نتیجہ نہیں نکل پاتا ہے، واقعی فائدہ اگر ہوتا ہے تو وہ اجتماعی کوشش سے ہوتا ہے، زیادہ اچھے نتائج اس کے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کے پاس ایک صلاحیت ہے تو دوسری نہیں، دوسرے کے پاس کچھ اور صلاحیت ہے جو اس میں نہیں ہے۔ اب اگر اپنے اپنے طور پر سب کوششیں کر رہے ہیں حق کے زندہ کرنے کے لیے، تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ کمی رہے گی کہ نہیں رہے گی، لیکن سب مل کے اگر متحد ہوتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں پیش کرتے ہیں حق کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں واقعی حق کے لیے نتائج نکلنے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ مسلمان جو واقعی حق کی طلب رکھتے ہیں اور حق کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ متحد ہو کر کوشش کریں۔ یہ یعنی اس موضوع کا پس منظر ہے کہ ہم کو مل جل کر دعوتی کوشش کرنا چاہیے، حق کے دفاع اور حق کی اشاعت کے لیے مل جل کر ایک ساتھ ہو کر کام کرنا چاہیے۔ اور اسی کی ضرورت ہے کہ تنظیمی وغیرہ ضرورت پیش آتی ہے، فی نفسی ہی یہ مطلوب نہیں ہے، لیکن یہ ایک ضرورت ہے جو خاص مواقع پر، خاص اوقات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دعوتی کامیابی کے لیے یا جماعتی اور تنظیمی کامیابی کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ تفصیل سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی چیز، کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی تحریک یا کچھ لوگ جب مل کر کام کرتے ہیں، تو کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس جماعت کے افراد میں مقصد کا شعور ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ویسے ہی جیسے آپ دیکھیے، موٹی مثال کہ گاڑی گڑے سے باہر نکالنا ہے، یہ اگر معلوم ہو تو آدمی سوچ کے دھکا دے گا، لیکن دیکھ رہا ہے کہ دوسرے بھی آ کے دھکا دے رہے ہیں تو چلو میں بھی کچھ دھکا دے دیتا ہوں گاڑی کو، اگر یہ آدمی نہیں سمجھا کہ واقعی مقصد کیا ہے ہمارا، تو ایسا آدمی کوشش کرنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ مقصد کی ترقی نہیں ہوگی بلکہ مقصد کے نقصان والا عمل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مقصد کا شعور ہونا چاہیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ پوری امت کے لیے، اہل حق کے لیے خصوصاً اللہ تعالیٰ نے مقصد دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے چنا گیا ہے، نکالا گیا ہے. کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو. قیامت تک اس بات کی ضرورت باقی رہے گی. ہر دور میں امت حق اور باطل کے فرق کو کھو دے گی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہمیشہ یہ لوگوں سے شیطان اوجھل کرتا رہے گا. اسی لیے آج اس دور میں آپ دیکھیں کہ صحیح چیز غلط قرار پا رہی ہے، غلط چیز صحیح قرار پا رہی ہے. اور یہی بات ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا. اسلام ابتدا میں اجنبی تھا، بعد میں پھر وہ ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروعات میں تھا. اجنبی ہو جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اجنبی ہو جائے گا؟ اجنبی کس کو کہتے ہیں؟ جسے کوئی پہچانتا نہیں ہے. تو اسلام جب اجنبی ہو جائے گا تو کیا حالت ہو جائے گی لوگوں کی؟ اسلام کو پہچانیں گے نہیں. یعنی واقعی اسلام جب پیش کیا جائے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہماری پہچان کا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ایسے دین پر ہوں گے، اتنا بگڑ چکا ہوگا کہ جب واقعی اسلام ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ اسلام ان کو کیا دکھائی دے گا؟ غلط. اور ان کا غلط ان کو کیا دکھائی دے گا؟ صحیح. تو یہ ہر دور میں ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا بگاڑ کسی دور میں بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہمارے اپنے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان توحید بے دینی ہو گئی، اور شرک یہ ایمان کا لازمی حصہ ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اولیاء کی اگر عبادت آدمی نہیں کرتا ہے تو یہ بددین ہے، اور شرک کرنا کیا ہے؟ عین ایمان. بدعتیں عین دین ہیں، اور سنت کا اہتمام کرنا تنگ نظری ہے. تو ایسی بہت ساری یعنی برائیاں لوگوں میں عام ہو جائیں گی. تو اس دور میں اور ہر دور میں اس بات کی ضرورت رہے گی کہ انسانیت کو اور خصوصاً مسلمانوں کو صحیح اور غلط کی تمیز کرائی جائے. ہماری وہ ذمہ داری ہے کہ حق کو باقی رکھا جائے اس کی اصل شکل میں، اس میں ملاوٹ نہ ہونے دی جائے، حفاظت دین، اور دو، اس محفوظ دین کو لوگوں میں عام کیا جائے، اشاعت دین. دو چیزیں ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ کہ دین کو اصل شکل میں محفوظ رکھنا ملاوٹوں سے بچا کر، اور دو، اس دین کو لوگوں میں عام کرنا، چاہے تکلیف آئے، چاہے مصیبت آئے، چاہے پٹائی ہو. تو یہ کام، یہ ہماری ذمہ داری. یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، لوگوں کو بتاتے رہنا، یہ بتاتے رہنا. اسی لیے غربا کی جو حدیث ہے اس کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، کہ یہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے برے لوگوں کے درمیان جو اچھے لوگ ہوں گے، ان کی نہ ماننے والے ماننے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے. یعنی اکثریت کیا کرے گی؟ ان کا انکار کرے گی. ان کی بات جب یہ حق بات بولیں گے لوگ نہیں مانیں گے اس کو. تو مقصد کا شعور ہونا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بھیڑ میں جمع ہو جائیں، جیسے یہاں آپ لوگ آئے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم کیوں آئے یہاں پہ. اس لیے نہیں کہ چلو چھٹی ہے کچھ تو کر لو، یا چلو ہم کو بھیجے جاؤ بولے اب معلوم نہیں کیوں جاؤ، تو جاؤ، ہم کو ذمہ دار نے کہا کہ جاؤ تم لوگ تو ہم آ گئے یہاں پہ، یا چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس کے لیے کوئی آیا ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم یہاں پہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ حق کی حفاظت اور حق کی دفاع کے لیے جو کچھ قربانی دینی پڑے، جو کچھ کرنا پڑے، ہم اس کے لیے آگے ہیں. تو ہم یہاں اس کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم واقعی معلوم کریں صحیح کیا ہے، تاکہ ہم غلط اور صحیح کا فرق لوگوں کو بتا سکیں. سمجھ میں آیا؟ دوسری چیز، کسی بھی جماعت، تحریک، تنظیم کی کامیابی کے لیے اور اجتماعیت کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ثابت قدمی. آدمی پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اگر وہ جمع رہے تو کام چلتا رہے گا، لیکن ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی مصیبت آئی، ذرا سی آزمائش آئی اور آدمی پھر ڈھیلا پڑ جائے، پیر کو ایک، منگل کو ایک، بدھ کو ایک، ہفتے بھر میں اور مہینے بھر میں کیا ہو جائے گا، ایک کے بعد ایک سب پیچھے چلے گئے، تو پھر یہ حق کی دعوت کو لے کے آگے کون بڑھے گا؟ حق کو راستے میں چھوڑ کے ہم گھر کو جا سکتے ہیں؟ اب جاؤ تم، تمہارا کام سنبھالو، کر سکتے ہم لوگ؟ حق کا نقصان ہوگا، نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا، حق تو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب صحابہ نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، کعبہ تھا نا، ابرہا آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے پرندے بھیجے اور اپنے گھر کی حفاظت کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے؟ نہیں ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن حق کی یعنی اشاعت اور حق کی یعنی مدافعت کے لیے ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرتے ہو تو تمہاری یہ بھلائی تمہارے اپنے فائدے کے لیے، اللہ پر یا دین پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ایک آدمی بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس تک دین کے لیے قربانی دے، دین کے لیے جو کر سکتا تھا سب کرے، کیا اس نے دین پر احسان کیا؟ دین کا اس پر احسان ہے کہ اس کی جنت بن رہی ہے، دین نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ اس کا دین پر کوئی احسان نہیں ہے، اس کا دعوت پر، جماعت پر کوئی احسان نہیں ہے، اس کا اپنے اوپر احسان ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت قربانی دینے کے بعد، بہت کچھ کرنے کے بعد آدمی سوچتا ہے میرا احسان ہے، اس کا کچھ احسان نہیں ہے، تیرے عمل کی وجہ سے تیری جنت بن رہی ہے، تیری اپنی آخرت بن رہی ہے، یہ تیرے اپنے بھلے کے لیے ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تجھ کو دین کے لیے کچھ کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ تو ہم کبھی بھی اس گمان میں نہ آئیں کہ ہم حق کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ تو دوسری چیز جو ضروری ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ ہم چار دن کر کے پانچویں دن سلام علیکم نہیں بولیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا موڈ آتا ہے چلو کچھ کریں گے، کچھ کام نہیں ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے تو چلو دین کے لیے کچھ کر لیں گے۔ جیسا وہ بزی ہو جاتا ہے، بزنس چلنے لگتا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ چلو اب گاڑی سے اتر جاؤ، اب اپنی منزل آ گئی۔ تو ہم کو کیا اس کے لیے دین کے لیے جمع ہونا ہے یہاں پر؟ کیا یہ ہمارا مقصد ہے؟ کیا ہمارے لیے دین کی دعوت یا دین کے لیے کچھ کرنا ٹائم پاس ہے؟ نہیں، ثابت قدمی ہونا چاہیے۔ کبھی ایک آدمی دنیا کی لذتوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اور کبھی مصیبتوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، کہ دین پر آنے کی وجہ سے، حق قبول کرنے کی وجہ سے رشتہ دار سلام چھوڑ دیے، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بزنس پہ اثر پڑ رہا ہے، تو بھائی یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کا دین اللہ سنبھال لے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا جاؤ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو، ایسا کہا بنی اسرائیل نے، تو ایسی بھی قوم زمین پر گزر چکی جس نے نبی سے ایسا کہا ہے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو دشمن سے۔ تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں، یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ بے غیرتی کہ آدمی جس دین کا اس پہ اتنا احسان ہو اس دین کے ساتھ اتنی بے وفائی آدمی کرے، کتنی بری بات ہے، یہ اخلاق اور انسانی اوصاف کے منافی ہیں۔ تو دوسری چیز ثابت قدمی ہونا چاہیے، کیسے بھی حالات ہیں ہم جمیں گے، ہم کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ان کے اس کہنے پر کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا، کیا ان کا امتحان اور ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، بس ہم ایمان لائے بولنے پہ ان کی چھٹی ہو جائے گی، انہیں چھوڑ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بلکہ اللہ کا قاعدہ یہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، آزمائش میں مبتلا کیا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً دیکھ لے گا کہ کون ہیں جنہوں نے سچ کہا تھا اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں، یعنی اپنے ایمان کے دعوے میں، حق قبول کرنے کے دعوے میں، حق کے لیے ہر بات کے لیے تیار رہنے کے دعوے میں کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں اللہ دیکھ لے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ جان لے گا کا لفظ آتا ہے مراد اللہ دیکھ لے گا ہوتا ہے، تو اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ نہیں معلوم تھا اللہ کے نالج میں اضافہ ہوا، ایسا ہے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جان لے گا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، جب چیز واقع ہوتی ہے تو اللہ دیکھتا ہے اس کو، ورنہ پہلے سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جانتا ہے۔ تو اس آیت سے، یہ سورہ العنکبوت کی آیت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایمان کا اقرار کرنے پر چھوڑ دیا جائے گا نہیں، حق پر آ گئے، مانا، بہت اچھا حق ہے، بہت اچھا لگا، چلو جنت کا رستہ ملا، تو کیا اس اتنے پر جنت مل جائے گی؟ نہیں، آپ تو فارم بھرے ہیں، اب تو کیا کریں، آزمائش کا پرچہ بھرا ہے حق کو قبول کر کے، اب جا کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، اب معلوم پڑے گا کہ واقعی کون ہے جو حق کے لیے ہر چیز کے لیے تیار ہے، ورنہ بولنے کو تو بہت لوگ بولتے ہیں لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ واقعی کون کون ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ کوئی بھی تحریک اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس کے افراد میں جمنے کا مزاج ہو، بھاگنے کا مزاج نہیں ہو، وہ ہر حال میں جمے، سردی گرمی بارش، ہر حال میں وہ جمے۔ نمبر تین، تحریک کی کامیابی کے لیے، دعوت کی کامیابی کے لیے، جماعت کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے افراد میں آزادی کی بجائے ماتحتی کا مزاج ہو، وہ اپنے ذمہ داران کی بات کو مان کر چلے۔ کیا ذمہ دار کی بات ہمیشہ اپنے دل کے جیسی ہوتی؟ ہوتی نا نہیں، کبھی کبھی تو بہت دل کے خلاف ہوتی ہے ہماری رائے اور ذمہ داران کی رائے، علماء کی رائے، جو بھی ہمارے ذمہ دار ہیں ان کی رائے، ان کا فیصلہ، ان کی بات کبھی ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، کبھی ہمارے تجربے کے خلاف ہوتی ہے، ہماری رائے کے خلاف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جب ایک چیز طے ہو جائے کہ ایسا کرنا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم جب تک کہ وہ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ہم ماتحت ہو کر چلیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے رائے دیا، اتنی اچھی بات میری سنتے ہی نہیں، چھوڑو تم جانو، تمہارا کام جانے، میں جا رہا گھر کو، لاؤ میرے پیسے جو بھی میں نے دیا تھا چندے میں، میری وہ چیز لاؤ، میں نے وہ مسجد کے فین دو میرے واپس، کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے۔ اگر ہر آدمی اپنی منوانے کے لیے جماعت میں شریک ہو تو آپ بتائیے وہ ذمہ دار ذمہ دار رہا یا ماتحت ہوا؟ اب اس کو سب کی مان کے چلنا پڑ رہا تو وہ تو الٹا ماتحت ہوا، پھر ذمہ دار بنا کے فائدہ کیا ہے اس کو؟ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس کی بات ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس لیے افراد میں آزاد روی کی بجائے ماتحتی کا مزاج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ہم مان کے چلیں گے، جب تک، کب تک؟ جب تک کہ کوئی ایسی چیز ذمہ دار ہم کو نہ کہے جو حرام ہو، گناہ، معصیت ہو، تب ہم مانیں گے، آپ نہیں مانتے، ایسی صورت میں بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن ہماری چاہت کے خلاف ہو، ہمارے تجربے کے خلاف ہو، ہم بول رہے ہیں پیر کو پروگرام رکھو، کوئی بول رہا ہے اتوار کو رکھو، بولے دیکھو میں پیر بولا مانے نہیں، میرے ہمیشہ نہیں مانتے ہیں، جا رہا میں گھر کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے ہماری بات مانی جائے، ہم منوانے کے لیے آئے ہیں یا ماننے کے لیے آئے ہیں؟ ماننے کے لیے آئے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ واقعی ہم کیوں آئے ہیں، اور یہ تنظیم کے لیے سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب افراد اپنی منوانے کا جذبہ رکھتے ہیں، دل اپنی چاہت کے مطابق ہو یا نہیں ہو، چلو ہم کریں گے، کوئی بات نہیں، میری بات، بعض اوقات انسلٹ ہوتا آدمی، میں رائے دیا اور میری بات نہیں مانے، معلوم میں کون ہوں؟ پہلے تو میں سید ہوں، اوپر سے میں انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ ہوں، اور میں یوں عالم ہوں یا فلاں ہوں، اور میری بات نہیں مانتے ہیں، پھر کیا فائدہ یہاں پہ رہ کے؟ میں دوسری جماعت میں جاؤں گا تو میری بات مانیں گے وہ لوگ، کیا ایسا کر سکتے؟ یا میں گھر کو جاتا میرے گھر میں مانیں گے لوگ، کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی بات، بہترین رائے سامنے رکھیں، اس کو نہیں اگر مانا جائے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم لیکن کام کرتے رہیں گے۔ یہ مزاج اگر جماعت کے افراد میں آ جائے، آپ دیکھیے کیسی فاسٹ گاڑی چلتی ہے، گاڑی کی رکاوٹ جو ہماری ہوتی ہے وہ مخالفین اتنے زیادہ بیچ میں نہیں آتے، اپنی پبلک ہی زیادہ بیچ میں آتی ہے، پیچھے سے پکڑ کے گاڑی کو کھینچنے والی اپنی پبلک ہوتی ہے۔ اسی لیے کام، اور جس کو ذمہ دار بنائے سمجھنا اس کی مغفرت ہونے والی ہے، اس کو سب کو سنبھالنا پڑتا ہے، ہاں تمہارا کیا بنا، ہاں تمہارا ٹھیک ہے، تمہارا کیا، اچھا اچھا۔ تو ہر آدمی ان کے لیے، امیر کے لیے، ذمہ دار کے لیے ابن تیمیہ پلس ابن حجر ہو جاتا ہے، میری رائے ایسا ایسا کرنا ایسا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب کی مانتے مانتے وہ بیچارہ یعنی اللہ کے نزدیک قابل رحم ہو جاتا ہے, کیسا سنبھالو ان کو. کبھی کبھی امیر بھی ذمہ داری کے اعتبار سے کبھی کچھ غلطیاں کرتا ہے, اس کو بھی نبھا کے لینا چاہیے. بعض اوقات اس کے مخالف آدمی ہو جاتا ہے, یہ غلطی کی ہم اس کے خلاف دوسرا جماعت بنائیں گے, اس کے خلاف ہم محاذ بنائیں گے. یہ کرنے کے کام نہیں ہے, یہ پولیٹکس میں چلتا ہے, یہ دین کے کام میں نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو نبھا کے چلنا, غلطی ہے تو اکیلے میں کونے میں لیے بابا ایسا مت کرو, نقصان ہوگا, اور جڑے رہیں ساتھ میں تو تب جا کے کام ہوتا ہے, تب جا کے کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وعلیکم بالطاعۃ وان عبدا حبشیا, تمہارے لیے طاعت ماننا, فرما برداری ضروری ہے, چاہے تمہارے اوپر کسی حبشی کو بھی امیر یا ذمہ دار کیوں نہ بنا دیا جائے. فانما المؤمن کالجمل الانف حيث ما قید انقاد, اس لیے کہ مومن کی مثال ایک ایسے اونٹ کی ہوتی ہے جس کی ناک میں نکیل رسی لگام ڈالی جائے, جہاں اس کو رسی پکڑ کے لے جایا جاتا ہے وہ چپ چاپ پیچھے جاتا ہے. آپ کو کیسا اونٹ چاہیے سواری کے لیے؟ ایسا اونٹ چاہیے جو اپنی مرضی سے آپ کو کہیں بھی لے جاتا ہے, یا آپ کو ایسا اونٹ چاہیے کہ آپ جہاں اس کو لے جانا چاہتے وہاں جائے؟ کیسا چاہیے آپ کو, آپ سوچیں. تو ہم کیسا اونٹ ہے اپنے ذمہ داروں کے لیے؟ بیچارہ بولا رہے رک, تو کہے گا رکتا ہے, جا رہا جا, رک رہا ہی, جا کے کسی گڑے میں ڈال کے بریک مار کے اس کو ڈال دیا. ایسا اونٹ بننا ہے ہم کو, ہم کیسا اونٹ ہیں ہم اپنے بارے میں سوچیں. اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ, ایک روایت میں آپ نے یہ بھی کہا کہ لوگ 100 اونٹوں کی طرح ہیں, بہت مشکل سے کوئی سواری کا اونٹ انسانوں میں مل پاتا ہے, یعنی بہت مشکل سے کوئی ایسا قاعدے کا آدمی ملتا ہے جو واقعی صلاحیت مند ہو لیکن آزاد مزاج نہ ہو, ایسا آدمی ملنا بہت مشکل ہے. ہم سوچیں ہم کیسے ہیں, اپنے آپ کا جائزہ ہم خود دیں, کوئی کسی پر کیا حکم لگائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاث مہلکات, 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں, ہوا متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه. 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. نمبر 1, ایسی خواہش جس کے پیچھے آدمی چلتا رہے, خواہش جس کے پیچھے آدمی چلتا رہے. 2, شح مطاع, ایسی لالچ جس کا آدمی فرما بردار بن جائے, جہاں لالچ لے جائے گی میں جاؤں گا, لالچی دل کی باتیں مانتا ہے, فائدے نقصان میں ہی سوچتا ہے, حق باطل میں نہیں سوچتا ہے, اور خواہشات اپنی عقل پرستی کے پیچھے چلتا ہے اور عقل کے خلاف اصول پرستی, اصول پسندی نہیں ہے اس کے پاس. وہ اعجاب المرء بنفسہ, اور آدمی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, اعجاب المرء بنفسہ, آدمی کا اپنے آپ پر تعجب کرنا, یعنی میں معلوم ہے کون ہوں, میں ہوں, یہ کیا ہے, یہ آدمی کا اعجاب ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. جب آدمی ایسا کرنے لگتا ہے تو پھر اس میں گھمنڈ اور اس میں ساری سختی, اس کے اندر یعنی مانگنے کا مزاج, حقوق طلبی, یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب آدمی سوچے میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ تو اللہ کی توفیق ہے, اللہ مجھ کو دین کے لیے استعمال کر رہا ہے, ورنہ میری کچھ بھی اوقات نہیں, معلوم نہیں کہاں گٹر میں پڑا رہتا, معلوم نہیں کہاں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دین کے لیے چنا اور اللہ نے مجھ کو دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دی, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی کیا ہے, توفیق ہے. اگر ایسا انسان کا ذہن بن جائے, واقعی یہ آدمی قیمتی ہے. آدمی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی سب سے آسان ترکیب ہے. آدمی چھوٹا کب بنتا ہے؟ ڈائریکٹ ایک دم چھوٹا, جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. آپ بتائیے سب سے پہلے دھتکارا کون گیا؟ کیسا کیا ایسا بیچارہ, کیوں ایسا ہوا, ہو کیا کیا اس نے, کیا جملہ تھا اس کا, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں سے بہتر ہوں, میں بھی کچھ ہوں, یہ کیا ہے, میں ہوں. اگر ہم اپنے افساد کے افراد کے ساتھ میں ایسے ہی کریں, کون لوگ ہیں, میں معلوم ہے کون ہے, میں ہوں, تو جب ایسا آدمی میں آ جاتا ہے تو تحریک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور سب سے بڑا نقصان اس کو ہوتا ہے, آپسی انتشار سب اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. آدمی سوچے دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں, और मैं कैसा बुरा हूँ, क्योंकि हम अपने अयूब को जानते कि नहीं जानते और दूसरों को जानते हैं, दूसरों के अयूब से ज़्यादा हम अपने अयूब को जानते हैं। आदमी अगर वाकई अपने आप को कमतर समझे तो ये उसकी तरक्की के लिए एक बहुत आसान तरीका है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसीलिए आपने क्या फरमाया, ये हलाक करने वाली चीज़ है कि आदमी अपने आप को कुछ समझने लगे। जहाँ आदमी अपने आप को कुछ समझने लगता है वहाँ वो नुकसान में और हलाकत में पड़ता है। इसको इमाम तबरानी ने रिवायत किया है अल औसत में। चौथी चीज़ कामयाबी के लिए ज़रूरी है, वो क्या है, जिद्दोजहद और क़ुरबानी। जिद्दोजहद और क़ुरबानी यानी स्ट्रगल करना। ऐसा नहीं कि बस यानी हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे और लिमिट में अपना करेंगे, अपनी सेटिंग तोड़ेंगे नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, उंगली कटाएंगे और हाँ। तो ऐसा आदमी नहीं चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए कि जो अपनी इस्तेदाद के बकदर करे और अफसोस करे कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, अफसोस करे कि मैं इससे ज़्यादा करना चाहिए था लेकिन मैंने इतना ही किया, काश कि मेरे पास और सलाहियत होती है। बाद सहाबा से आप देखें, जब उनको कत्ल किया गया, दुश्मनों ने कत्ल किया, तो उन्होंने क्या क्या अफसोस जाहिर किया, काश कि मेरी कई जाने होती, मैं सबको अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है कि नहीं, यानी जान कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या है अफसोस कि एक से ज़्यादा जाने अगर होती तो मैं वो सब कुर्बान करता दीन के लिए। यानी आदमी में हमेशा सब कुछ दे के भी क्या दिया मैंने, ये अगर आ जाए तो क्या आदमी हो, यानी क्या उसका लेवल है, आप सोचिए वो कितना हाई लेवल का इंसान है। ऐसे अफराद अगर किसी कौम को मिलते हैं, किसी काम किसी मकसद के लिए मिलते हैं, तो वाकई वो मकसद यानी उसके लिए कुछ नतीजा निकल सकता है। ज़रा सा करके, क्या मैं इतना करा, क्या मेरे को सलाम भी नहीं करते, मैं आया मजलिस में, तो ऐसे अगर कौम मिले तो कुछ काम नहीं होता, फिर वो सब सियासतबाजी चलती रहती, कुछ नतीजा नहीं निकलता है, काम रहता है एक तरफ, फिर नाम की झगड़े शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो चौथी चीज़ कुर्बानी, चौथी चीज़ कुर्बानी। अल्लाह ताला फरमाता है, इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नत। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से ख़रीद लिया क्या, उनकी जानों को और उनके मालों को, उनकी पूरी जान को, उनकी शख्सियत को, सर से लेके पाँव तक ख़रीद लिया अल्लाह ने। हम बिके हुए हैं, मतलब अल्लाह को दे दिया, हम लोगों ने बिका दिया अपने आप को, और हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो माल है, चाहे वो रुपए की सूरत में हो या घर की या ऊंट की सूरत में हो, सब कुछ जो हमारी मिल्कियत है, इसको भी अल्लाह ने क्या कर दिया, ख़रीद लिया। किस चीज़ के बदले में, बि अन्न लहुमुल जन्नत, उनको इस बुनियाद पर कि उनके लिए नतीजे में क्या होगी, जन्नत होगी। तो जन्नत के बदले में हमने अपने आप को और अपनी सारी चीज़ों को क्या कर दिया है, बेच दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को, अपनी अपनी पूरी ज़िंदगी को और अपने माल मता को, जब भी दीन के लिए, जब भी हक के लिए, दावत के लिए और यानी इशाद के लिए दीन की अगर ज़रूरत पेश आती है, हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम जितना हमसे हो सकता है, जितना हमसे हो सकता है, हम उसमें कमी ना करें। ठीक है भाई, बहुत नहीं कर सकता है, थोड़ा कर सकता है, हर आदमी की इस्तेदाद बराबर होती है, नहीं हो सकती। सहाबा ने क्या किया, जिनके पास था, किसी ने पूरा माल ला के डाल दिया, किसी ने आधा माल डाल दिया और किसी ने कुछ नहीं था, रात में किसी यहूदी के बाग में उसके कुएं से पानी निकाल कर, उसकी खेती को सींच कर, उन्होंने वो जो एक मुट्ठी भर खजूर उनको मिले थे वो ला के डाल दिया। जितना मेरे पास है, जितना मैं कर सकता हूँ, उसमें कंजूसी नहीं करूँगा। अगर हर आदमी ये इरादा कर ले तो फिर कभी भी दावत के लिए हमको परेशानी नहीं पेश आएगी। आप देखिए, बातिल तहरीकें हैं, क्या कुर्बानियाँ लोग दे रहे हैं उसके लिए। कोई साइकिल बेच के थैली भर के जा रहा कि नहीं जा रहा, जा रहा, इंग्लैंड को जा रहा है वो, उसके पास घर में खाने को नहीं है, कर्जे लेके जा रहा है वो, हज नहीं किया उसने लेकिन जा रहा है वो, जा रहे ना, कर रहे ना लोग। हम उनको बुरा बोलते हैं, लेकिन आप देखें कि वो लोग बातिल के लिए इतना सब कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम बोलते हैं हम हक वाले हैं और हम हक के लिए नहीं दे सकते। हमको ये नहीं बोल रहा कोई इंग्लैंड को जाओ आप, لیکن ہم جو دعوت کے لیے، جو دین کے لیے جو واقعی تقاضا ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم یعنی جتنا ہم کر سکتے ہیں، کہیں کچھ ضرورت ہے ہم کو بتایا گیا آپ کو یہ کرنا ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم دیکھتے کوئی دوسرا جا رہا گیا، ٹھیک ہے اس سے کام چل رہا نا، تو چلو اچھا میرے کو چھٹی ملی، ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کام چور اور اس طرح سے یعنی موقع دیکھ کے اپنے آپ کو کسی طرح سے باہر نکال دینا، کیا ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم اپنا جائزہ خود لیں، کتنے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے نہیں میں نہیں کرتا ایسا، تو اپنے دل میں دیکھیں، واقعی اپنا ریکارڈ دیکھیں، ایسا ہونا چاہیے۔ واقعی دعوت کے لیے جب ضرورت پیش آئے گی، جو چاہیے میں اس کے لیے حاضر ہوں، ایسے افراد ہی کسی بھی دعوت کی، تحریک کی، کامیابی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ بعد میں پبلک آتی ہے پھر، لیکن یہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل بنیاد ہوتے ہیں جس سے کوئی بھی کام آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ہمارے اندر اگر پیدا ہوتی ہے تو واقعی کام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرین، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون ہیں جو مجاہدہ کرنے والے ہیں اور تم میں سے کون ہیں جو صبر والے ہیں؟ جو مجاہدہ کرنے والے اور تم میں سے صبر کرنے والے، جمنے والے کون ہیں؟ ابھی تک اللہ نے دیکھا نہیں، تو اب ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تک آزمایا نہیں اللہ نے تم کو، ابھی تک تو تم کو آگ میں ڈالا جائے گا، معلوم پڑے گا کچرا کیا ہے اور سونا کیا ہے، ابھی تک تو آزمایا نہیں گیا ہے، آزمانے کے بعد سب سامنے آئے گا کہ واقعی جمنے والا کیا ہے، کون ہے۔ تو چوتھی چیز ضروری ہے ہمارے اندر دعوت کے لیے، دین کے لیے ہر قسم کی ممکن قربانی، ممکن قربانی دینے کا جذبہ کم سے کم ہو۔ وقت جب ہو تب اور بات ہے کب کیا دینا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن جذبہ تو ہونا چاہیے آدمی کے اندر۔ جو آدمی جذبے میں بھی کنجوس ہے، کتنا بڑا کنجوس ہے، جذبہ ہی نہیں اس کے پاس، تو جذبہ نہیں تو پھر باقی آگے کی بات ہی بھول جاؤ۔ پانچویں چیز اخلاص ہے۔ اخلاص یہ کیے ہوئے کو مقبول بنانے کے لیے شرط ہے۔ کیا ہوا برباد کب ہوتا ہے؟ جب اس میں اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ تو افراد میں، کسی بھی تحریک میں اخلاص ہونا ضروری ہے کہ قربانی دے کر بھی کچھ چاہنا نہیں، ورنہ آدمی یہ تجارت کے طور پر قربانیاں دیتا ہے کہ میں نے اتنا سب کیا ہے تو مجھ کو کیا ملنا چاہیے؟ عہدہ ملنا چاہیے، میرا نام ہونا چاہیے، میرا نام لگنا چاہیے، مجھ کو فلاں سیٹ ملنی چاہیے، مجھ کو عزت ملنی چاہیے، میں آؤں تو میرے لیے جگہ بننی چاہیے۔ اس کے لیے ہم یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ہم کو یہاں جگہ بنانا ہے کہ جنت میں؟ ہم کو یہاں یعنی مرتبہ چاہیے اللہ کے پاس۔ انسان ہیں جن کے پاس آج مرتبہ ملے گا، یہ کہاں جانے والے ہیں؟ قبر میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ یہ بھی قبر میں جانے والے ہیں۔ تو کیا ہم کو ان کے پاس مرتبہ بنانا ہے جو خود فانی ہیں؟ ہم کو اس کے پاس اپنا مرتبہ بنانا ہے جو کبھی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، کہ ہم کو اللہ کے پاس اپنا مقام بنانا ہے جس کے لیے فنا نہیں ہے، جس کے لیے بقا ہی بقا ہے، اور جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو افراد میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا الرجل یقاتل حمیۃ ویقاتل شجاعۃ ویقاتل ریاء، ایک آدمی جنگ کرتا ہے، تو وہ ایک آدمی وہ ہے جو بہادر ہے، اس کی بہادری چاہتی ہے کہ وہ جنگ کرے، تو شجاعت کے طور پر جنگ کرتا ہے۔ دو، حمیت کی بنیاد پر جنگ کرتا ہے، میرا قبیلہ، میرے لوگ، اگر ان کو کچھ ہوا تو میں لڑوں گا، اس بنیاد پر جنگ کرتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جو دکھاوے کے لیے کہ لوگ دیکھیں میں کتنا بہادر ہوں، میری ایبلٹی، میری اسپیشلٹی، میرے ٹیلنٹ کو لوگ دیکھیں۔ تو ٹیلنٹ دکھانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ جنگ کرتا ہے. فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, سمپل کوشچن ہے, تین آپشن ہیں, تینوں میں سے کون سا چنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہاں تینوں میں سے کون سا چنے؟ چوتھا ہے نا, تینوں میں سے چوتھا چنے. اس لیے یاد رکھیے کہ کوئی آدمی آپ کو کچھ آپشن دے, ضروری نہیں جواب اس میں ہو, چوتھا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو تین آپشن ہے تو چلو ایک چن لو, اس میں سے ایک ٹک کر دو, امتحان ہونے والے آپ کے, ڈرو مت آپ, یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ بھولنا مت آپ اس کو, اس کے امتحان بھی ہونے والے ہیں. تو اس نے تین باتیں پوچھی کہ حمیت کے طور پر اور شجاعت کے طور پر اور دکھاوے کے لیے وہ جنگ کرتا ہے, ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله, جو شخص اس لیے قتال کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو, لا الہ الا اللہ, توحید اونچی ہو, شرک نیچا ہو جائے, توحید اونچی ہو, اللہ کی بات اونچی ہو جائے, اللہ کا دین اونچا ہو جس میں اصل کیا ہے توحید, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, جو اس کے لیے لڑتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے, یعنی دین کے غلبے کے لیے, دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے جو آدمی کوشش کر رہا ہے, ایسا آدمی واقعی کیا ہے اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے. ورنہ وہ اپنی خاطر کوشش کر رہا ہے, کوئی قبیلے کے لیے, کوئی اپنے نام چمکانے کے لیے. تو ہم کو اپنا نام چمکانے کے لیے کرنا ہے؟ یہ نیت اچھی ہے کیا کہ میں اتنا کروں دین کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھ کو یاد کریں, یہ اخلاص ہے کہ ریا ہے؟ ریا ہے. تو لوگ یاد کریں, میرا نام اونچا ہو, اس کے لیے اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو کیا واقعی وہ صحیح ہے؟ بلکہ لوگ مجھ کو پہچانے بھی نہیں لیکن کام ہو جائے. جس قوم کو ایسے افراد مل جائیں جن کی ذہنیت یہ ہو, کام ہو میرا نام نہ ہو, تو واقعی یہ قوم قیمتی ہے. اور صحابہ میں آپ کو ایسے کتنے لوگ ملیں گے. لیکن جس قوم کا الٹا معاملہ ہو جائے, کام ہوتا کہ نہیں ہوتا لیکن نام ہونا چاہیے, تو آپ دیکھیے پھر وہ قوم ضرور بدنام ہوتی ہے, اس قوم کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. تو ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جن کا جذبہ یہ ہو کہ واقعی ہمارا مقصد کامیاب ہو جائے, میرا نام ہو یا نہ ہو, کام ہونا چاہیے. جب سب کی نگاہ کام کی تکمیل پر ہو, نام پر نہ ہو, تو واقعی مقصد ہوتا ہے. جب نام پر ہو تو آدمی دیکھتا ہے یہ کام کرنے سے میرا نام ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا ارے چلو آگے بڑھو کرو, اور اگر نہیں ہوگا تو جانے دو, نام نہیں ہوگا کر کے فائدہ کیا ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو کبھی بھی کام نہیں ہوتا ہے. ہم کو ایسے افراد چاہیے جن کی نگاہ اپنی ذمہ داری پر ہو, جن کو شہرت کی کوئی تمنا نہیں. سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی تحریک اور جماعتی نظم و ضبط اور کوئی بھی مقصد تب جا کے کامیاب ہوتا ہے جب یہ بنیادی چیزیں افراد میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی اور صفات ہیں لیکن یہ کچھ صفات ہیں جو ہونی چاہیے, وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اہم ہے وہ کون سی ہے؟ آپسی اتحاد. اس کے لیے اتحاد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چیزیں میں گنا دیتا ہوں, آپ اس کو یعنی بارہا سنتے رہتے ہیں لیکن یہ چیزیں آپ یاد رکھیں. نمبر ایک, آپس میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے محبت, الفت اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا. دو, آپس میں حسد نہیں ہونا. کسی کو عہدہ ملا, اب یہ شروع ہوا اس کے پیچھے کسی طرح اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچوں میں تاکہ یہ بدنام ہو جائے, اس کا عہدہ چھن جائے یا اس کا نام خراب ہو جائے, میرا نام نہیں ہو رہا اس کا کیسا ہو رہا, ایسا اگر مزاج آدمی کے اندر ہو کام نہیں ہوگا, آپس میں اتحاد کی بجائے انتشار ہوگا. تین, اخلاق سے قرب پیدا ہوگا اور برے اخلاق سے کیا ہوں گے, آپس میں ایک دوسرے سے متنفر ہوں گے. چار, ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا, عیوب پر نگاہ نہیں رکھنا. ایک دوسرے کی کمیوں پہ نگاہ رکھیں گے تو کیا ہوگا, غیبت ہوگی اور حقارت دل میں پیدا ہوگی. لیکن اگر خوبیوں پہ نگاہ رکھیں گے ایک دوسرے کی تو کیا ہوگا, آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج پیدا ہوگا اور محبت بڑھے گی. اور پانچ, ایک دوسرے سے اگر دھکا بکی ہوتا ہے, اگر کچھ تکلیف ہوتی ہے تو صبر کر کے آدمی اگر چلے گا تو ایسی تحریک، ایسا مقصد ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں آج کے لیے کافی ہیں، کسی اور درس میں اس کو تفصیلی طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔